بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى القومين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
قرآن مجيد میں صفوں میں سب سے پہلے نظر آنے والا سورہ سورہ الحمد نزول کے اعتبار سے اس کی خاصیت یہ کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوا اور معنوی اعتبار سے اس کی عظمتوں کا درجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ رہے اور فزیکل اعتبار سے مادی اعتبار سے اصول اور قانون کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید کا انڈیکس ہے قرآن مجید کے تین میجر سبجیکٹس ہیں ون تھرڈ قرآن توحید الہی پر گفتگو کر رہا ہے ون تھرڈ قرآن احکام شریعت پر گفتگو کر رہا ہے اور ون تھرڈ قرآن تاریخ کو بیان کر رہا ہے تین موضوع جو ایک انسان کو آسمانی راستوں سے جوڑتے ہیں دوسرا موضوع اس اوپر والے سے جڑنے میں مدد کرتا ہے اور تیسرا موضوع اس تک پہنچنے کے لیے عبرتیں دلاتی یاد دلاتی اور معنوی اعتبار سے یہ قرآن مجید کا واحد سورہ ہے جو پورا قرآن اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن یہ سورہ بندے کی زبان میں نازل ہے اللہ نہیں کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، یہ بات کون کہے گا؟ بندہ کہے گا.
سبحان اللہ.
اللہ نہیں کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہے گا ایاک نعبد. اس مختصر سے سورے میں جس میں سات آیات واحد آیا ہے، تینوں موضوعات کو پروردگار عالم نے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے رحمان الرحیم ہے، توحید کا سلسلہ اللہ کے بعد. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی توحید کا بیان ہے. اب احکام شروع ہو جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. عبادت جو ہے وہ عبادی فعل ہے، اور مدد چاہنا جو ہے وہ معاملاتی فعل ہے. کسی کی مدد کرنا ایک معاملہ ہے، اس کو اللہ عبادت کا درجہ دیتا ہے. اور انسان جب عبادت کرتا ہے تو معاملہ نہیں کر سکتا، ڈیلنگ نہیں کر سکتا. ڈیلنگ اور عبادت الگ 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 مانے کے روزہ رکھ کے آدمی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب اس نے نیت کی ہے تو اس وقت میں وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ فضیلت بھی ہمارے اور آپ کے مولا کائنات کو حاصل ہے کہ ایک وقت میں عبادت کر رہے ہیں اور اسی حالت میں زکات بھی دے رہے ہیں. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا اکثر کہ اقیم الصلاۃ و آتی الزکاۃ، جبکہ نماز دن میں 5 بار واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی اگر استطاعت ہے، کیپیبل ہے انسان. لیکن ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کو ہم اور آپ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ آسمانی کلام ہے.
بے شک
جب تک ہم کسی ایسے سے نہ جڑے کہ جو آسمان کی زبان کو جانتا ہو.
بے شک
مثال کے طور پہ بات ہمیں اپنی کہنی ہوتی ہے لیکن اٹرنی کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہم کورٹ میں بات تو ہماری جائے گی لیکن زبان کورٹ کی ہوگی جو ہمیں نہیں آتی. اٹرنی ہماری اس لینگویج کو قانون کی زبان بنائے گا، پھر وہ مجسٹریٹ کے آگے سمجھے گا، اور مجسٹریٹ بھی میری آپ کے دلی کے قصے نہیں سنے گا بلکہ قانون اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے اٹرنی، تو جب تک ہم اپنی اٹرنی کا استعمال نہیں کریں گے جو ہم یہ سکھائیں کہ ہمیں اللہ سے گفتگو کیسے کرنا ہے، اس وقت تک تو آپ نے دیکھا ہوگا اقیم الصلاۃ و آتی الزکاۃ کی کیا معنی ہے. ایک تو دن میں 5 مرتبہ فرض واجب ہو رہا ہے، اور ایک سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی استطاعت پر. لیکن اس ہر آیت کا مفہوم ہے اور منطوق ہے، ظاہر بھی سمجھ میں آتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جہاں نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، اس سے مراد ہے اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا، اللہ سے اپنا کانٹیکٹ بنانا. اور اقیم الصلاۃ اور آتی الزکاۃ جو کہا جا رہا ہے، اس سے مراد ہے بندے سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا، یعنی اپنی نیکی کو بندے سے مضبوط کرنا ہے. زکات اللہ کے راہ میں ضرور دی جاتی ہے، اللہ کو نہیں دی جاتی، دی اللہ کے بندے کو دی جاتی ہے تاکہ جس کی بھی آپ مدد کریں گے اللہ کے اس مال سے، وہ آپ سے جڑ جائے گا، اس کے دل میں آپ کی نفرت نہیں بلکہ محبت
بڑھ جائے.
صلوات پڑھیں محمد
اللہ.
آج کل تو جو ہے ترقی کر گیا ہے زمانہ، ہم کیسے کریں کہ اللہ سے ہمارا کام، میں اللہ سے اپنی بات کہوں اور اللہ جو ہے دوسرے سے میری بات کو منوا دے. ایک سلوات اللہ
صلی اللہ.
مثال کے طور پہ میرے پاس جو موبائل ہے جس کو ابھی بند کیا ہے، مالک ہے بولڈ اس لیے اور آپ بھی بند کر کے بیٹھے ہیں بہرحال. لیکن اسی کمرے میں اگر میں آپ کا نمبر ملا ہوں تو کیا ڈائریکٹ میرا نمبر آپ کے موبائل میں آ جائے گا؟ کہہ دے بھائی کام یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، بیلنس اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، لیکن اصول کیا کہتا ہے کہ والد صاحب یہ موبائل ایک دوسرے سیٹ سے نہیں ملتے ہیں بلکہ اس کا ایک نیٹ ورک ہے. پہلے میری کال چاہیے اسی کمرے میں, میں ایک فٹ کی دوری پہ ہوں لیکن پہلے جائے گی مرکز پہ اور پھر مرکز سے آپ کو سگنلز آئیں گے. اب ایک بندہ ہے, خدا نے خدا کو پکارا, اس نے پکارا کہا جھاگی چپ ڈلی ہوئی ہے, جھاگی چپ اس کی ڈلی ہوئی ہے, اس سے پکارا اس کمپنی کو خدایا مجھے یہ ضرورت ہے. اب اللہ جو ہے اپنی کمپنی کے آدمی کو یہ اشارہ کرے گا تو یہ محبت ہے. اس زکات لینے والے نے کہا تھا کہ مسلمانوں مجھے کچھ دے دو, میں بڑا ضرورت مند ہوں. میں نے سنا تھا کہ مسجد میں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, ایک مرتبہ پکارا, دو مرتبہ پکارا, پکارتے رہو بھائی. مسلمان تو عبادت انجام دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اب یہ کیسے تمہیں کچھ دے دیں تمہاری ضرورتوں کو. لیکن تیسری مرتبہ مانگنے کے بعد اس صاحب نے کہا کہ خدایا گواہ رہنا تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں. تو فوراً ایک ہاتھ حالت رکوع میں بلند ہوا, سمجھانے والے نے سمجھا دیا, سمجھنے والے نے سمجھ لیا, انگوٹھی کو عالم رکوع سے اتارا اور اتارنے کے بعد لے کر چلا گیا اور کہا خدایا اب شکوہ دور ہوا. تو معلوم یہ ہوا اس نے پکارا ابھی تک مسلمانوں کو تھا, بات پوری نہیں ہوئی. تو اب اس نے یہ بھی چیک کر لیا کہ اللہ کو پکارا جائے تو کہاں وہ صاحب کھڑا ہو کے نہ جانے دل میں پکار رہا تھا, یہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے اس زمانے میں, تو بہت دور اور مولا کائنات تو سب اول میں ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود اس کو زکات کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اپنے خاص کو حکم دیا کہ تم اپنی اس عبادت کو. تو مولا کائنات معاملاتی عبادت بھی انجام دے رہے ہیں اور عبادی عبادت بھی انجام دے رہے ہیں. اور مولا کائنات جو انگوٹھی پہنتے تھے اس انگوٹھی کے لیے کہا جاتا ہے انگشتر سلیمانی تھی, کہ جناب سلیمان کو حکومت کرنے کے لیے وہ انگوٹھی بخشی گئی تھی, تاکہ اس انگوٹھی کے پہننے کے بعد چرند پرند انسان حیوان سب ان کا کہنا مانے. تو معلوم یہ ہوا اتنی بڑی حکومت کی وجہ وہ انگوٹھی تھی جو اللہ نے ان کو دی. وہ انگشتری جو ہے مولا متقیان کے ہاتھ میں اور بے عنوان زکات جا رہی ہے. زکات مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے, زکات مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مولا متقیان کے پاس ایسی ایسی 40 حکومتیں تھیں,
سبحان اللہ,
کم سے کم 40 حکومتیں جو تھی. سلوات پڑھے محمد
اللہ.
تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تین موضوعات کو بیان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, اب تاریخ شروع ہو گئی, الذین ان کے راستے پر چلا, انعمت علیہم جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی, تاریخ ہے, اب تاریخ غیر ان پر نہیں جن پر تم نے اپنا غضب نازل کیا, ان پر نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو تیسرا موضوع ہے وہ تاریخ ہے, تاریخ ہے. اور تاریخ جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ تاریخ انسانی معاشرے کے لیے ایک تجربے گاہ ہے, کہ جو ہزاروں سال کے تجربوں کے بعد ایک کلیکشن جو آپ کے سامنے آتا ہے اس کا نام تاریخ ہے. تاریخ کی قسمیں ہوتی ہیں, ایران میں بادشاہوں کی سوانح حیات لکھنے کا کی سنت تھی, تو تاریخ کا ایک موضوع سوانح عمری بنا کہ بادشاہ اپنی اچھائیاں لکھواتے تھے, بڑی تعریفیں لکھواتے تھے اس میں, کہ جو ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور لکھواتے تھے, ٹھیک ہے, تاریخ میں بنا. اس کے علاوہ تاریخ کا ایک موضوع جو ہے وہ ہے مغازی, غزوات, جنگیں. تو اس زمانے میں جو ہے بادشاہ جب جنگ پہ بھیجتے تھے تو اس کے ساتھ ایک رپورٹر بھیجتے تھے کہ تم سب کی رپورٹنگ کر کے لانا کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا, تاکہ اگر کمی ہے تو اس رپورٹ کے حساب سے اگلی جنگ میں اس کا ازالہ کیا جا سکے. تو وہ مغازی کہلائے. اس کے بعد اور آگے دور بڑھا تو پھر مقاتل بنے, کہ جب جنگوں میں لوگ مارے جاتے تھے تو کون کس طرح سے مارا گیا اس کی بھی تعریف لکھی جاتی تھی. تو اس تاریخ کا نام مقاتل ہوتا تھا جس کو ہم اور آپ کربلا کی جو تاریخ میں پڑھتی ہیں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی آپسی خبریں جو ہیں وہ تاریخ بن جاتی ہیں. اب آج کا دوسرا سسٹم ہے, میڈیا کا ہر شعبہ اس کو کلیکٹ کرتا ہے, آگے جا کے وہ تاریخ بن جائے گا. کوئی اسپورٹس کے ریکارڈ کو درج کرتا ہے, کوئی تعلیم کے درجات کو ریکارڈ کرتا ہے, تاکہ جب کبھی وقت پہ ضرورت ہو تو ان کو نکالا جائے اور ان کو جمع کر کے. تو معلوم یہ ہوا کہ تاریخ جو ہے خود پروردگار عالم نے اس موضوع کو قرار دیا تاکہ تاریخ کے ذریعے لوگوں کو پچھلی باتیں بھی پتہ چل سکیں اور وہ وقت کا وقت اس کی عبرت حاصل کر سکیں. کیونکہ قرآن مجید نے جتنے بھی واقعات نقل کیے, جتنی بھی داستانیں بیان کی ہیں, ان تمام داستانوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر رہا ہے اور ایک نتیجہ ضرور رہا ہے, کم سے کم ایک نتیجہ ضرور رہا ہے جس کے ذریعے خدا بند عالم. اب ہزاروں سال پہلے زلیخا نے جناب یوسف کو تنہا دیکھ کے دروازہ بند کر دیا. یہ تو دور کے اندر کی بات ہے نا, ہمیں اور آپ کو کیسے پتا. اور ہزاروں سال پہلے زلیخا نے جیسے جناب یوسف کا دامن پکڑا تو جناب یوسف کہنے لگے کہ زلیخا کوئی دیکھ رہا ہے. کہا کہ یوسف اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, کون دیکھے گا؟ کہا خدا دیکھ رہا ہے. تو زلیخا بڑی ہوشیار تھی, اس کمرے میں بھوت رکھا تھا, اس پہ چادر ڈال رہی تھی. کہا یوسف اس کا میں نے انتظام کر دیا, اس کا میں نے انتظام کر دیا ہے, تم خدا سے نہ گھبراؤ, اس کی آنکھوں پہ میں نے پردہ ڈال دیا ہے. جناب یوسف نے کہا بس زلیخا یہی غلطی کر رہی, جس خدا کا تصور تیرے ذہن میں ہے وہ اتنا مجبور ہے کہ تیری چادر سے نہ دیکھنے پائے, لیکن جس خدا کا اصول میں بیان کرنے آیا ہوں اس کے لیے یہ چادریں, یہ کائنات کے پردے کچھ نہیں ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس دربستہ داستان کو بیان کر کے بتا دیا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو ہم وہ سب جانتے ہیں جو پچھلا ہو چکا ہے, وہ سب جانتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے, اور وہ سب جانتے ہیں. ہم لوگ رسول اللہ کے پاس کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے پاس آ کے جو ہے ایسی باتیں کرتے تھے. چونکہ خدا کے رسول کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا, ان کو حکم ظاہری لگانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ حکم ظاہری لگائیے گا, اگر آپ کو کوئی دلیل اور گواہ آ جائیں کہ یہ چور ہے تو اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے, کسی کو سزا ملنی چاہیے. کہ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ مدینہ میں کتنے چور ہیں؟ کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کہ مکے میں کتنے چور ہیں؟ سب کا معلوم تھا, لیکن خدا کا حبیب اس کو حکم ظاہری لگانے کے لیے حکم دیا گیا. لہذا قرآن مجید نے تاریخ میں تاریخ کو بیان کیا, انبیاء کی تاریخ کو بیان کیا گیا, ظالموں کی تاریخوں کو بیان کیا, اور یہ بتا دیا کہ چھوٹے موٹے کفر کرنے والے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم نے فرعون, شداد, حامان, نمرود جیسے بڑے بڑے طغیان گروہ کے ہم نے پیشانیوں سے کچل دیا ہے. تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے توحید کے خلاف پرچم بغاوت بلند کرنے والے کہاں جا سکتے؟ ایک سلوات پڑھے محمد اللہ تاریخ جو ہے ایک تجربہ گاہ ہوتی ہے, اور دوسرا تاریخ کا فائدہ یہ ہے کہ ہر دور میں جاذب ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتا ہے. کسی بھی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بڑے کان لگا کے سنتے ہیں کہ کیا ہوا. ابھی کسی شہر میں کوئی حادثہ ہو جائے, اب تو بہرحال میڈیا ہو گیا, اس کو بھی کان لگا کے سنتے ہیں لوگ. نہیں تو پہلے اس شہر سے کوئی آتا تھا تو اسے فوراً پورا دیہات, گاؤں, علاقہ اس کو گھیر لیا جاتا تھا اور اس سلسلے میں اس سے گفتگو کی جاتی تھی, تو وہ ماجرے کو بیان کیا جاتا تھا. اور تیسرا یہ کہ تاریخ جو ہے ہر فرد کے سمجھ میں آتی ہے. تاریخ جو ہے فلسفہ, منطق, یہ سب باتیں ضروری نہیں ہیں کہ سب کے سمجھ میں آئیں, لیکن تاریخ, داستان کا بیان کرنے کا طریقہ, یہ ایسا کمال ہے. پروردگار عالم بندے کی اس فطرت کو جانتا تھا, لہذا اس نے ہر عبرت آمیز تاریخوں کو قرآن مجید کے دامن میں جگہ دی, چاہے وہ فرعون کا واقعہ ہو, چاہے وہ نمرود کا واقعہ ہو, چاہے وہ شداد کا واقعہ ہو, چاہے وہ حامان کا واقعہ ہو, جتنے بھی ظالموں کے بات تھے اس زمانے میں ان کو بھی بیان کیا. ہم نے موسیٰ کی کس طرح سے نصرت کی اور کہا کہ جب ہمارا جناب موسیٰ کے واقعے کو بڑے پیار سے قرآن بیان کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ جب موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے تو ایک معمولی اون کا لباس پہنے ہوئے تھے, ہاتھ میں ایک عصا تھا. جانے کے بعد کہا کہ فرعون میں میں تیری حکومت کی ضمانت لیتا ہوں اگر تو مسلمان ہو جائے. تو فرعون نے ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی اس آواز کو سنا, اب ہکا بکا رہ گیا اس نے, تو میرے خدا ہوتے میری خدائی کو تو ایک طرف, بلکہ میری خدائی کو میری حکومت کو بھی میں نہیں بچا پاؤں گا, مجھے اتنا مجبور اور مظلوم سمجھ لیا ہے. اپنی حساب کو بچانے کے لیے فرعون بولا کہ دیکھو اگر اس کے پاس کوئی زیور ہوتے, اچھے ڈائمنڈس پہنے ہوا ہوتا موسیٰ, اس کے پاس کوئی بہت ہی بہترین قسم کی تلوار ہوتی, اسلحہ ہوتا, تو میں سمجھ لیتا کہ شاید یہ میری حکومت کے کسی حصے کو بچا لے. اس کے جسم پر تو اونی لباس ہے, اونی لباس اس زمانے میں سب سے غریب انسان پہنا کرتے ہیں, اور اسلحے میں تلوار کے بجائے ایک لکڑی کا عصا ہے. کہا کہ موسیٰ کے پاس تو تلوار بھی نہیں, یہ بیچارہ خود کو نہیں بچا سکتا, تو پھر یہ میری حکومت کا ذمہ دار کیسے بنے گا؟ میں کہوں گا خدایا جب اتنے بڑے ظالم کے مقابلے میں بھیجا تھا تو اپنے بھیجے ہوئے نبی کو اسلحہ بھی دے دیتا, اپنے بھیجے ہوئے کو زیور آلات بھی دے دیتا, تاکہ جانے کے بعد فرعون کے سوال کا جواب تو ہو جاتا. خدا نے کہا کہ تم نہیں جانتے, میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی سے مرعوب نہ ہو کر اس کے زیور آلات سے لوگ مرعوب ہوتے, میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی سے مرعوب, میری طاقت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی مقام پہ کھڑا ہو کے میری توہین کا اعلان کر دے تو قدرت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اب کوئی سانپ اس کے پاس بھیجے تو یہ لکڑی کا عصا اجدا بن کے ان کو نگلنا شروع کر دے گا. تلوار نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, لیکن فرعون اور فرعونی طاقتوں کے مقابلے میں جناب موسیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی خدا سے جڑ گیا تو پھر وہ زمینی انسان نہیں ہوتا ہے, نہ کسی کا خوف اس کو ستاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند منان نے کہا کہ ہم اپنے مفلس کا امتحان جب لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سچا خدا کا ماننے والا ہے یا نہیں. اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم سے بے آب و گیا بیابان میں اپنے خانہ کعبہ کو بنوا دیا, اور ایک پتھر کا امتحان لے لیا کہ جو سب سے بد شکل تھا, سیاہ پتھر, پتھر وہ بھی سیاہ. اگر یاقوت زمرد کچھ ہوتا, ڈائمنڈ ہوتا, تو مان لیا جاتا کہ لوگ کسی فریم میں آ جائیں اور اس کی خوبصورتی, ہم لوگ جاتے ہیں میوزیم دیکھنے کے ساتھ کوہینور دیکھنے جاتے ہیں, پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ اس کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. اللہ نے کہا کہ اگر میں قیمتی پتھر لگواتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ قیمتی کی وجہ سے جا رہے ہیں, اور اگر میں اس کو خوبصورت وادیوں میں بنا دیتا تو لوگ سوچتے کہ شاید اپنا ویکینڈ منانے جا رہے ہیں, شاید اپنی چھٹیاں اور ویکیشن منانے جا رہے ہیں. لیکن میں نے اپنے موحد کا امتحان لینے کے لیے اپنے کعبے کو ایسی سرزمین پر بنایا جہاں پر نہ تو کوئی نیچرل بیوٹی ہے, نہ کوئی وہاں پر باغات ہیں, نہ کوئی نہریں بہ رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ خدایا یہاں پر تو لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوگا. کہا میرا ایک نبی اپنی ایڑی کو رگڑے گا تو میں صبح قیامت تک کے لوگوں کا پانی پینے کا انتظام کر دوں گا. ایک میرا نبی اگر مخلصانہ اس آب ہو گیا کہ بیابان میں اپنی ایڑی رگڑے گا تو میں آب زمزم کو بنا دوں گا. اس زمانے میں 5,000 آتے تھے, اس کے بعد 10,000 آنے لگے, اس کے بعد 30,000, 50,000, اب 40,00,000 آ رہے ہیں. کوئی تعریف نہیں کہتی کہ آب زمزم کے چشمے کو ڈرل کیا گیا اور اس کو بڑھایا گیا نہیں. اس زمانے میں بھی وہ اتنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا, اس زمانے میں بھی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو خدا بند عالم بتانا چاہتا ہے کہ ہم جو تاریخیں بیان کر رہے ہیں, ہم جو داستانیں بیان کر رہے ہیں, وہ یہ بات کی گواہ ہیں اور شاہد ہیں کہ لوگ جان لیں کہ ہمارے یہاں ہونے کے لیے طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں آنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا بننے کے لیے انسان کو کثرت کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ ہمارے لیے جہاں کھڑا ہو جائے. تو قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم, جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو کہا خدایا میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تنہا کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ سارا زمانہ میرا تماشا دیکھ رہا ہے, میرا خواب یہ تھا کہ ان سب کو تیرا چکھنے والا بنا دوں اور تیری ایک ایسی ملت مسلمہ, ملت حنیفہ بنا قرار دے دوں تاکہ تیرے موحدی موحد ہوتے. تو کہا کہ ابراہیم تم کیا سمجھتے ہو, اس کثرت سے نہ گھبراؤ, تم اکیلے میرے لیے ملت ہو, تم اکیلے میرے لیے ملت ہو. مجھے اسے عزیز و ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید نے داستانوں کو, تاریخوں کو بیان کیا, और तारीख ने हमें एक से एक हमें अपने बच्चों को चाहिए इस तरह के दर्स रखें ताकि हम अपने बच्चों को तारीख, क्योंकि अगर किसी गुजरी हुई चीज़ को अगर हम नहीं सीखेंगे और सिखाएंगे तो हम गुज़श्ता से जाहिल रह जाएंगे, लाइल्म रह जाएंगे। और इल्म जो है बहुत बड़ी बुनियाद है, दुनिया की जितनी तरक्की हो रही है वो सब इल्म की बुनियाद पर हो रही है। लिहाजा हमें कुरान ने खुद ये बोझ दिया है कि हम तारीख पर अमल करें। और उसके अलावा आज हम जो यहाँ जमा होकर बैठे हैं वो किसके लिए बैठे? हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र करते हैं लेकिन उस पर हम गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। हम अपनी हर इबादत में, हर नमाज में, नमाज के बाद शब जुमा में, ईद पर ज़ियारत वाले से पढ़ते हैं और क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेका या वारिस आलमा सिफत, कि ऐ अल्लाह के मुंतखब करदा नबी आदम के वारिस आप पर मेरा सलाम। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अस्सलाम वालेका कहते हैं, ऐ मेरे मौला आप पर सलाम हो, क्योंकि आप किसके जानशीन हैं, किसके वारिस हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाना जाए, उसके बाद जाना जाए कि उनका वारिस का क्या दर्जा है। हजरत आदम, आदम असल में बना है अदीम से, अदीम से आदम बना। अदीम कहते हैं क्ले खाक को, जो जमीन के ऊपर सबसे हल्की खाक होती है उसको अदीम कहते हैं। उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत की गई और इस खाक का, इस डस्ट का हुनर यह है कि इसको अगर ऊपर उछाला जाए तो ये वापस नीचे की तरफ आती है, यानी तवाजो, झुकना, नीचे आना अपने असल से नहीं है। जो मुकाम इसको दिया गया है और आग की क्या सिफत है? हमेशा मुतकब्बिराना उसकी लपटें ऊपर जाती है। शैतान आग से बनाए तो मुतकब्बिर निकला और आदम अदीम से बनाए गए तो मुतवाज़े निकले, झुकने की सलाह। तो बनी नूए बशर की, इंसान की जो असल है वो है झुकना, तवाज़ो, खाक सारी। अगर ये इंसान के पास, अल्लाह ने तकब्बुर अपने अंबिया को भी इजाजत दिया, अगर वो देता अपने बाद किसी को इजाजत तो वो अंबिया को मिल सकती थी, हमें और आपको मिलने वाली नहीं। लेकिन इसकी इजाजत परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया को भी नहीं दी और सिर्फ तकब्बुर अपने पास रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया तो बनाने के बाद परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं इसमें अपनी रूह जब फूंक दूं तो तुम्हें क्या करना है? इसका सजदा करना, इसका सजदा ताज़ीही करना है। जब रूह फूंकी गई तो तमाम के तमाम मलाइक जो हैं सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा। इब्लीस से कहा तुमने क्यों सजदा नहीं किया? कहा कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है और आग मिट्टी से अफजल होती है। अब खुद ने ही सवाल बनाया और खुद ने जवाब बना लिया। ये तो तय अल्लाह करेगा बनाने वाला कि मेरी कौन सी मखलूक अफजल है और कौन सी मफजूल है। खुदा के सामने दावे करने लगा कि मैं आग से बना हूं। अगर काश ये कह देता कि खुदाया जो जबी तेरे सामने झुक गई अब वो किसी के सामने नहीं। अजीजों ये मसला उस दिन से जो खड़ा हुआ था आज हमारे मुसलमानों के दरमियान पूरे इंसानों का उनका हमारी जिम्मेदारी नहीं लेकिन हमारे उन मुसलमानों में भी हमारे मोमिनीन के दरमियान आए कोर की। शैतान का भी मसला ये, वो अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। इंसान क्या कर रहा है? अल्लाह को तो मान रहा बराबर लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहा। मुसलमान रसूल अल्लाह को तो मान रहा है लेकिन रसूल अल्लाह की नहीं मान रहा। मौलाए मुर्तजा अली मुर्तजा को तो मान रहा है लेकिन उनकी बात नहीं मान रहा, उनकी बात नहीं मान रहा। साथ साथ उनकी बात को भी माने तो मसला हल है, और अगर ना माने तो फिर इसका मतलब वो कैसा। मैं अपने वालिद का बड़ा एहतराम करता हूँ, एक मिनट में देख लिया वालिद ने कहा बेटा पानी पिलाना, बाबा एहतराम है किसी का, पानी वानी नहीं लाऊंगा, कहने की जरूरत ही नहीं कि ये आपका बच्चा आपका एहतराम करता है या नहीं करता। अगर ये आपके बात मान लेता, आप अपने जुमले भी ना कहते तो हम समझ जाते कि ये आपके का एहतराम करता। तो मसला ये हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब इब्लीस तो खुदा ने इब्लीस को बुलाया और हजरत आदम इब्लीस से कहा कि तुमने आदम को क्यों बहकाया, तो बजाय जवाब देने के शैतान कहता है कि खुदाया इस बात को उससे ज्यादा अच्छा जानता है, क्योंकि जो हो चुका है उसको भी जानता है, जो होने वाला है उसको भी जानता है। जब तुझे मालूम था कि मैं इसकी मुखालफत करूंगा फिर तुमने आदम को क्यों बनाया, अल्लाह से सवाल छोड़। अल्लाह ने कहा कि आदम शैतान से इब्लीस से कि तू मुझे क्या मानता है, कहा मैं तुझे अपना रब अजीम हूं, कहा और क्या मानता, कहा मैं तुझे हकीम मानता हूं, तो कहा कि तेरी जबान और तेरा दिल एक बात नहीं कह रहा, अगर तू मुझे हकीम मानता तो ये सवाल ही खड़े ना करता कि मैं मेरी हिकमत का तकाजा है, मैंने तुझे भी बनाया, इसे भी बनाया, ये भी किया, वो भी किया, अगर मुझे हकीम जानता तो तू मुझे हकीम कह तो रहा है लेकिन मानता नहीं। हजरत आदम, तो शैतान कहता है कि अल्लाह उम्मा अगवा है, तो खुदा है तूने मुझे अगवा कर लिया था, यानी मुझे कंट्रोल कर लिया था, जो तू चाह रहा था मैं वही बोल रहा। अल्लाह पे इल्जाम, हजरत आदम से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसका बहकावे लगाया, तो हजरत आदम ने सर को झुका के कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुदाया मैंने इस काम को करके तेरी अजमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अपने नफ्स पे सुलह कर लिया। ज़ोरा को ये तवाज़ो इतनी पसंद आई, कहा कि इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा। शैतान का एतराज, एक तो एतराज होता है जानने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है शरीयत की भी कि किसी मसले को पूछा जाए जानने के लिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन बाद अवकात सवाल किए जाते हैं आजमाने के लिए कि देखते हैं मौलवी साहब में कितना कितने पानी में इनसे पूछने का, और एक ही सवाल को बार बार पूछा। खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान किया है कि दुआ के कबूल नहीं होने की वजह एक ये भी है कि बेहुदा सवाल, मजलिस चल रही है अच्छी बात है, मौलवी साहब एक सवाल है, बोला शैतान की जोजा का नाम क्या, शैतान तक ही रह लो, आपको पता भी चल गया वो शादी शुदा है, उसकी जोजा का नाम भी अच्छा है। मौलवी साहब ने कहा कि भाई वो आपकी नाम अहरम है, इस मजमे की भी नाम अहरम है, अगर आपका कोई रिश्ता है तो इधर आइए मैं कान में बता दूं। इतनी शौक था कि नाम जानना चाहते हैं, पहुंच गए, जब पहुंचे तो मौलाना ने बड़ी दो चार सुनाई थी, वो चुपचाप बैठ गए, लोगों ने कहा क्या नाम था, कहा कि बड़ा सख्त नाम है तिरुपति पहुंचा सलवार अपना, वो हदफ वाले सवाल किए जाए वो अच्छे। अब मलाइका ने भी सवाल किए और शैतान ने भी, शैतान जो है हजरत आदम की तजलील चाह रहा था और मलाइका चाह रहे थे कि आखिर इसको खलीफा बनाया जा रहा है तो आखिर वजह क्या है, तो उन्होंने भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि खुदाया तो इस आदम को जमीन पर तो भेज रहा है लेकिन ये फसाद करेगा तो खून बहाएगा, हम तेरी इबादत करने के लिए क्या काफी नहीं है और हम तेरी तस्बीह और तहलील करते हैं, फरिश्तों से भी ये भूल हो गए, तो उन्होंने इबादत को डीलिंग को एक साथ समझ लिया, तो खून और फसाद को अपनी इबादत से जोड़ लिया। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, फरिश्तों ने कहा खुदाया वही तो हम जानना चाहते हैं जो हम नहीं जानते, तो कहा कि अच्छा ये बताओ ये जो मौजूदात तुम्हारे सामने हैं इन सब के नाम क्या है, तो मलाइक नहीं बता पाए, حضرت آدم سے کہا تو انہوں نے ایک ایک چیز کا فلسفہ بتانا شروع کیا, ایک ایک چیز کو بتانا شروع کیا. ایسا نہیں ہوگا کہ خدا نے نہیں بتایا انہیں, لیکن حضرت آدم میں اور فرشتوں میں کیا فرق تھا؟ فرق وہی ہے جو انسان میں اور کمپیوٹر میں. انسان جو ہے اس کی عقل اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس چیز کا نتیجہ نکالتا ہے, لیکن کمپیوٹر جو چیز اس کو دی گئی ہے اس سے آگے نتیجہ نہیں نکال سکتی. جو کچھ اس کو فیڈ کیا گیا ہے اس کی فیڈنگ سے زیادہ وہ آگے نہیں جائے گا کہ آپ کے لیے کوئی اسی میں سے تو بنا سکتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ خدایا جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا تھا وہ سب تو ہم جانتے ہیں, لیکن ہم تیری اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا کہ انی عالم و مالا تعالیٰ ہوں, جو فرشتے نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. فرشتے تو یہ جانتے تھے کہ خون بہائے گا, فساد کرے گا, لیکن اللہ جانتا تھا کہ جب بنی آدم میں سے کوئی رات کے تاریکی میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے یا آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے تو بستر کی گرمی کو, بستر کی نرمی کو چھوڑ کے جو نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قدرت کہتی ہے فرشتوں سے کہ انی عالم و مالا تعالیٰ ہوں, میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نے فساد کے بعد کہا تھا کہ اس کو بھیجنا بیکار ہے, ہم جانتے تھے کہ اس کی نسل میں اور کون آنے والا ہے, کہ جب یہ پوری دنیا اپنے آرام میں مصروف ہے تو یہ میرا چاہنے والا مجھے پکارا. اس نتیجے کے لیے پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہتا. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کس لیے بھیج رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ ان سے ترک اولا ہو گیا. ترک اولا کے معنی نکالتے ہیں کہ ان کو شجر ممنوع کے پاس جانے کو منع کیا. شجر درخت کو کہتے ہیں, اور خالی ایک درخت کو نہیں کہتے ہیں. عرب جو ہیں ہر قسم کے, چاہے وہ بیشت ہو, چاہے وہ جتنے بھی نباتات ہیں, جتنے بھی یہ گیاہی ہے اس کو, پلانٹس کو شجر کہہ سکتے ہیں. لیکن شجر ممنوع کے اس کی طرف جس کی طرف ہم نے منع کیا اس کی طرف نہ جانا, اس کے مفسرین اور عرفا دو معنی نکالتے ہیں, ایک مادی اعتبار سے یعنی فزیکل, اور ایک مانوی اعتبار سے. کہ مادی اعتبار سے تو وہ گندم کا, گیہوں کا, میٹ کا درخت تھا, پودا تھا کہ جس کے پاس جانے کو منع کیا, اور مانوی اعتبار سے وہ جو مسئلہ تھا جس کے لیے منع کیا تھا وہ تھا حسد, یعنی جلن جلسی. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تمام فرشتوں پہ فوقیت مل گئی تو خدا نے کہا کہ اس شجر ممنوع کی طرف نہ جانا. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں تو سب سے سپر ہوں, حضرت آدم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان سب پہ میں, تو کہا کہ نہیں وہ تمہارے لیے نہیں. تو ممنوع سے مراد خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ آدم یہ نہ سمجھو کہ تم سب سے سپر ہو, تمہاری آنے والی نسل میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو تم سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں, تم سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں. یہ بات جو تھی حضرت آدم کے اسٹیٹس سے اوپر کی تھی, اور گندم کا درخت حضرت آدم کے اسٹیٹس سے نیچے کا تھا. نہ نیچے کی طرف نبی کا جانا صحیح تھا, نہ اپنی حدود سے اوپر جانا ان کے لیے صحیح تھا. لہذا دو قسم کے عنوان مانوی اعتبار سے فزیکل اور سائیکولوجیکل کہہ سکتے ہیں, روحانی اعتبار سے دونوں عنوان کو لے کر آئے. تو حضرت آدم کو گیہوں بھی لے کے آنا تھا, نیچے گیہوں کا پودا بھی لانا تھا, اور اس کے علاوہ ان نسلوں کو بھی لانا تھا جو ان سے بلند اور بالا اس دنیا میں آنے والی تھی. ایک سلوات فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے کی بنیاد پر. اب علم ہے کیا؟ علم کیا کرتا ہے؟ علم ہدایت کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. یہی علم ہے جس نے انسان کو اڑنا سکھا دیا. فضاؤں میں انسان بہت کم وقت میں, کیونکہ آخری وقت کی جو ترقیوں کو بیان کیا گیا روایتوں میں, وہ کہا ہے کہ سرعت رفتار اور تحریر اختصار, یہ دو ترقیاں آخری وقت میں عروج پہ ہوں گی, یعنی سب سے زیادہ اسپیڈلی چیز بن جائے گی. اور دیکھیے کہ اس زمان جو سالوں میں سفر طے ہوتے تھے اور وہ گھنٹوں میں سفر طے ہونے لگ گئے, اور اب تو اور زیادہ اسپیڈ کی ٹرین, گاڑیاں, ہوائی جہاز, یہ تمام چیزیں بن گئی. اور تحریر اختصار اب مائکرو چپ بن گئی. میرے پاس ایک سی ڈی آئی جس میں 15,000 کتابیں ہیں, ایک کتاب ایک سی ڈی میں 15,000 کتابیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 15,000 کتابوں کو ایک چپ میں. زمانہ کہتا کہ نہیں مولانا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. اور اگر ہم کہہ دیں کہ جو تمام چیزیں قرآن میں ہیں وہ الحمد میں ہیں, جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بھائی بسم اللہ میں ہے,
سبحان اللہ,
یہ ایک ڈاٹ پہ تو چل رہا ہے. یہ جو کمپیوٹر چل رہا ہے یہ ڈاٹ پر ہی چل رہا ہے. تو ایک نقطے میں کہا جا رہا تھا تو عالم اسلام کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا قرآن ایک نقطے میں کیسا آ سکتا ہے. تو بس پروردگار عالم کو اس وسیع اور جانشین نے کہا کہنا کہنا نقطۃ الباء طلبا کہ میں وہ باقی نیچے کا نقطہ ہوں کہ جس میں تمام قرآن کی معلومات ہے, تمام قرآن مجید کی معلومات. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو علم دے کر بھیجا جائے. فرشتوں پر فوقیت بھی اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ ملک کہتے ہیں طاقت کو, نیرو کو, پاور کو ملک کہتے ہیں. ملائک, ملک, ملکہ ہونا کسی چیز کا, یعنی کنٹرول ہونا. ان طاقتوں کے اوپر بھی کسی چیز کو رکھا گیا تو وہ علم کو رکھا گیا ہے. علم چاہے تو انسان کو ہواؤں میں سیر کرا دے, علم چاہے تو سمندر کی گہرائیوں میں انسان کی رہنمائی کر دے, علم چاہے تو پتھر کے نیچے کون سے معدنیات موجود ہیں اس کو بتا دے, علم چاہے تو انسان کتابوں کے ذریعے بڑے بڑے بیمارستانوں میں بیماروں, بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر دے, علم چاہے تو مضبوطی عطا کر دے. ورنہ پرانے زمانے میں جو تھے مکان کمزور ہوتے تھے, ایک رجسٹر پہ ہی ضائع ہو جاتی ہے, اب 10-12 رجسٹر کے بھی مکان بنائے جاتے ہیں. تو یہ ترقی صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ ہوئی ہے. جیسے جیسے علم ترقی کرتا رہا اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان ترقی کرے. تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ علم جو آ رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جو جدا کیا گیا ملک سے وہ علم کی بنیاد پر, اور اب جو انسان ترقی کر رہا ہے وہ بھی علم کی بنیاد پر. مسئلہ فرق اتنا سا آ گیا کہ اللہ نے جس کو علم دے کے بھیجا تھا اس کو تمام گناہوں سے دور رکھا تھا, لیکن اب دنیا کے پاس جو علم آ رہا ہے, ان کے پاس علم تو آ رہا ہے لیکن روحانیت جا رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تو ترقی کر گیا لیکن انسانیت کی ترقی رک گئی. سلوات پڑھے محمد, رک گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے علم لے کر, اور علم کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے. ہدایت کا چراغ ہوتا ہے, ہدایت کا چراغ ہوتا ہے. آخری نبی اپنے نواسے کو کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدا, حسین چراغ ہدایت ہے. ادھر آدم کو اللہ نے چراغ ہدایت بنا کر بھیجا, ادھر حضرت پیغمبر ختم مرتبت نے اپنے نواسے کو ہدایت کا چراغ کہا کہ حسین جس جگہ کھڑا ہو سمجھ لینا تمہاری ہدایت اس طرف ہے. جس طرف حسین کھڑا ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے اپنا لوہا منوا لیتا ہے. میں نے چاہے فلسفہ پڑھا ہے, منطق پڑھی ہے, اصول پڑھا ہے, پھر پڑھا ہے, تاریخ پڑھی ہے, تمام چیزیں پڑھی ہیں, لیکن مجھے سینٹر کا ایڈریس نہیں معلوم. تو اب اس سینٹر کے ایڈریس کا علم جس کو ہوگا تو وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ میرا رہنما بنے گا, وہ میرا رہبر بنے گا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اب کہیں گے ارے مولوی صاحب کیا آگے چل رہے ہو, کہا کہ نہیں اگر یہ آگے نہیں چلے گا تو مولوی صاحب تو جگہ میں کھڑے رہ جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ سن و سال نہیں دیکھتا, بلکہ علم کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو رہبر بنا دیتا. اگر علم کی بنیاد پہ حضرت آدم ہم سب کے رہبر بن سکتے ہیں تو علم معرفت الہی کی بنیاد پر حسین ابن علی پوری کائنات کے رہبر بن سکتے
ہیں.
پوری کائنات کے رہبر حضرت امام حسین علیہ السلام. حضرت حق نے, خداوند منان نے جو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, آسمانی کتابوں کو بھیجا, ان سب کا ہدف اور انبیاء کی قربانیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان دیندار بن جائے, انسان اللہ سے جڑ جائے. اللہ سے جڑ جانے کا وجہ 124,000 انبیاء پروگرام لے کے آئے. اب معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اور ان کے بعد حضرت امیر المومنین اور امام حسن مجتبی تک اور جناب فاطمہ زہرا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان تمام کی زحمتیں اور قربانیاں حسین کے ایک انکار اور اقرار پر ٹکی ہوئی. عزیزو، اس نتیجے کی طرف میں آپ کو کہ تمام انبیاء کی قربانیاں اگر آدم نے جنت سے نکلنا گوارا کیا، نوح نے پتھر کھائے، موسیٰ نے پہاڑ پہ رہ کر گیا کھائی، سبزیاں کھائی، پتے کھائے، ابراہیم نے اپنے لال بتائے تیر کیا، قربانی دی، پھر آب و گیا میدان میں اپنے بچے اور بیوی کو بھیجا، حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھے، حضرت عزیر، تمام کے تمام ہمارے انبیاء نے زحمتیں اٹھائی، ان تمام کی تمام قربانیوں کا نتیجہ حسین کے دروازے پر سوال عمل کے بتا. حسین نے کرامت بشر کو بچا لیا، حسین نے انسان کی انسانیت کو بچا لیا، حسین نے آدم کی آدمیت کو بچا لیا، حسین نے موسیٰ کی حیبت کو بچا لیا، حسین کا تمام کے تمام لوگ حسین کے سامنے کھڑے تھے. یزید نے کہا حسین یا تو میری بیعت کر لو اور یا اپنے سر کو تن سے جدا پاؤ. اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لے، 124,000 انبیاء اور مولا کائنات اور جناب سیدہ کی قربانیاں رائے گاہ ہو جائیں، لیکن شیر فاطمہ زہرا اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ سب کچھ ممکن ہے لیکن حسین بیعت نہیں کر سکتا. ایک طرف تو یہ تمام کی تمام چیزیں، محمد عربی کی قربانیاں، علی مرتضیٰ کی جنگیں، فاطمہ زہرا کی عصمت، جناب خدیجہ کی دولت، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کو یقین دلا رہی تھی کہ ہمارا سرمایہ حسین اپنی جان کو دے سکتا ہے لیکن دین کو مٹ نہیں دے سکتا. لیکن دوسری طرف سکینہ کی معصومیت، علی اصغر کی بے شیری، بچوں کا تڑپنا، اصحاب کی جان کا جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں حسین سے کہہ رہی تھی کہ حسین ایک ہاں کر دو اور ان کی جان بچا دو. لیکن ان تمام کی تمام چیزوں میں حسین نے اپنے زندہ جوان بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بچے، اپنے بھتیجے اور بھانجوں کی جان کو دینا گوارا سمجھا. لیکن اس دنیا سے چلے جانے والے، قربانیاں دے کر جانے والے، دین کو پھیلانے والے انبیاء کی زحمتوں کو بچا لیا اور اپنے بعد آنے والے صبح قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کرامت بشر، دین مبین اسلام، اصول پروردگار عالم، قرآن کی عظمت، کعبے کی عظمت، نبی کی عظمت، ان تمام کی تمام چیزوں کو حسین نے اپنے خون سے خرید لیا اور کہا کہ اے اسلام اگر تجھے ضرورت پڑی. عزیزو، آج تک انسان کو دنیا نے ڈرایا ہے تو موت سے ڈرایا ہے. موت ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر انسان ڈرتا ہے. جب آخری دھمکی دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تمہیں جان سے مار دیں گے تو انسان گھبرا جاتا ہے. لیکن حسین نے ایسا ماحول بنا دیا کہ موت تو ہم سے آگے نہ کہے کہ ہم تیری جان لے لیں گے، بلکہ موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر آن پر جا گرے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. عزیزو، موت سے گھبرانے والا یہ گھرانہ ایک ہی نظر آیا کہ جو موت سے نہیں گھبراتا تھا، موت ان سے گھبراتی. جب تک خدا کے رسول نے اجازت نہیں دیتی ملک الموت نہیں آ سکا. اور آیا کہ جو دیوڑی سیدہ پر آ کر رک گیا، اے نبی کی لگتے جگر مجھے آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ موت اجازت مانگ رہی ہے، موت سے یہ کہاں ڈرنے والے. اور پھر جب موت نے آگے قدم بڑھائے تو ایک دن موت کو یہ دیکھنا پڑا کہ سیدہ اپنے تابوت کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے اور تابوت موت کی نشانی ہوا کرتا تھا. جناب سیدہ تابوت دیکھ کے نہیں کہہ رہی ہے کہ اسما میں مر جاؤں گی، بلکہ مسکرا کر کہہ رہی ہے کہ اسما تو نے میری منزلوں کو آسان کر دیا. اس موت نے اور آگے قدم بڑھائے تو تمام سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر نکلنے والا علی مرتضیٰ جب موت سامنے آئی تو کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ موت سے دل بچانے والے جان بچانے والے نہیں ہیں. حسن مجتبیٰ کو جب زہر کا پیالہ پلایا گیا، شربت پلایا گیا، جام شہادت نوش کرایا گیا، حسین کا یہ بھائی حسن مجتبیٰ تشت میں قے کر رہا ہے، جگر کے ٹکڑے ہو ہو کے نکل رہے ہیں، حسین آنسو بہا رہے ہیں، حسن نے گلے سے لگا لیا کہ حسین جو مصیبتیں تمہیں اٹھانی ہے یہ مصیبتیں ان میں کوئی اثر نہیں رکھتی، ایک دوسرے کو اگر تسلی بھی دی جا رہی ہے تو یہ کہہ کر کہ حسین جو دن تم پر آئے گا ہمیں اس کی فکر ہے، ہمارے کلیجے کے ٹکڑے موت نکال دے تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، اسی حسین پر موت حملہ آور ہوئی، لیکن اس کو فرار اختیار کرنی پڑی۔ حسین سے پہلے انصار و اقربا نے کہا کہ موت ہم سے گلے مل لے، علی اکبر نے کہا موت ہم سے گلے مل لے، عباس نے کہا موت ہم تیرے سامنے ہیں، اونو محمد نے کہا کہ ہمارے ماموں سے پہلے ہم سے گلے ملتی چلی جا۔ اس اہل بیت کے گھرانے نے موت کا اتنا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا شیر خار بھی مسکرا کر موت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ہاں عزیزو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین اور حسین کے گھر والے اور معصوم نبی معصوم، علی معصوم، فاطمہ معصوم، جناب حسن مجتبیٰ معصوم، حسین معصوم۔ حسین نے بتایا نہیں، جن کے دلوں میں اللہ گھر کر جاتا ہے تو بس وہ بھی ہماری طرح اللہ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں، اور حسین نے اپنے اشعار کی تربیت اس طرح سے کی۔ عزیز، 72 کو آپ عام نہ سمجھے، 72 وہ ہے کہ ایسے دور میں حسین کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جن کو ہر قدم پر اپنی جان کی بازی لگانی پڑ رہی تھی۔ ہاں عزیزو، حسین نے اسی طرح کا لشکر تیار کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام نے چاہا کہ میرے اس خط کو لے کر کوفے آخری حجت کے لیے کون جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ تمام کے تمام اصحاب آگے بڑھ رہے تھے، فرزند رسول ہم جانا چاہتے ہیں، حسین بتا رہے ہیں کہ وہاں موت کا سامنا ہے۔ کہا فرزند رسول، اگر آپ کے خط کو پہنچانے میں ہماری جان چلی جائے اور دین مبین اسلام کے چہرے پر سرخی آ جائے تو ہم اپنا خون بہانے کو تیار ہیں۔ حسین نے اپنے ایک چاہنے والے مسہر بن قیس کو آمادہ کیا۔ اے مسہر بن قیس، مسہر بن قیس کون ہے؟ مسہر بن قیس وہ ہے جن کو علی مرتضیٰ نے سدایا ہے، اور مسہر بن قیس وہ شجاع انسان ہے کہ جس کا جسم تو کوئی طاقت نہیں رکھتا لیکن دل میں ایسی قوت ہے۔ حسین نے اپنے اس صحابی کو سمجھا اور اپنے خط حوالے کیا، ہر ممکن ہے تمہارا یہ خط جانے سے پہلے تمہیں مار دیا جائے۔ کہا کہ آقا، میں آپ کے پیغام کو پہنچاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ مسہر بن قیس امام کے قافلے سے جدا ہوئے، خط کو لینے کے لے کر پہنچے، جیسے ہی دیکھا کہ دروازہ کوفہ پہ تلاشی ہو رہی ہے، کہا کہ اگر میرا یہ خط ان کے ہاتھ لگ گیا تو ان لوگوں کی جان چلی جائے گی جن کے نام امام نے یہ خط لکھا ہے۔ لہٰذا مسہر بن قیس نے اس نامے کو پھاڑ دیا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے دیکھا کہ تم اس نامے کو کیوں پھاڑ رہے ہو، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ میں یہ نہیں بتانا چاہتا۔ فوج نے گرفتار کیا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ بتا اس خط میں کیا لکھا تھا؟ کہا کہ حسین نے بھیجا تھا اور اہل کوفہ کے لیے بھیجا تھا۔ کہا اس میں کس کے نام تھے؟ کہا یہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ اگر نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، ہم تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے، ہم تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے، ہم تمہارے ساتھ بڑا برا برتاؤ کریں گے۔ کہا کہ حسین نے اس چیز کی بشارت تو مجھے پہلے ہی دی ہے۔ تو کہا کہ پھر دو سمت ہیں، یا تو تم ان کے نام بتاؤ اور یا تو حسین اور حسین کے گھرانے پر لان و ملان کرو اس ممبر کوفہ پر۔ بس مسہر بن قیس کو ممبر چاہیے تھا۔ کہا کہ میں ان کے نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن تیرے دوسرے سوال کو میں انجام دے سکتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد دھوکے میں آ گیا، حسین کے اور علی کے صدائے ہوئے اس صحابی کے مقابلے میں جس کا دماغ تیر تلوار سے زیادہ حملہ آور تھا۔ ایک مرتبہ مسہر بن قیس کو مسجد کوفہ کی ممبر پہ بلایا گیا، اور ایک مرتبہ تمام اہل کوفہ جب جمع ہو گئے تو وہ پیغام جو خط میں لے کر آئے تھے اس کو زبانی سنانا شروع کیا اور کہا کہ حسین بس یہ نہ سمجھنا کہ حسین کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جب یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمارے آقا حسین کا مقابلہ کیسا کرے گا۔ ایک مرتبہ پورے کوفے کو حسین کے پیغام کو سنایا، ایک مرتبہ جیسے ہی فوجیوں نے اطلاع دی عبید اللہ کہ تو غضب ہو گیا، جس کی وجہ سے تم نے ممبر پہ چڑھایا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ علی کا چاہنے والا، یہ علی کا ماننے والا، علی اور اولاد علی کو برا کہہ دے گا، اس نے تو تمہارے بنی امیہ کے خاندان اور بنی امیہ کے خاندان کے پرخچے اڑا لیے۔ ایک مرتبہ حکم دیا گیا اس کو
دارالمانہ کے کوٹھے پر لے جایا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. ہاں عزیزو, جناب مصعب بن قیس کو مسجد کوفہ کے ممبر سے لے کر دارالعمارہ لانے تک اتنا مارا گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مصعب بن قیس کی ایک ہڈی نہیں بچی تھی کہ جو صحیح اور سالم ہوتی. بس مولا کے اس چاہنے والے کو خون میں نہلا کر جب دارالعمارہ کے اوپر لے کر گئے تو دارالعمارہ کے اوپر جانے کے بعد بھی مصعب بن قیس نے کہا کہ میں اپنے آقا کو سلام کر لیتا ہوں. ایک مرتبہ آواز دیا, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اے آقا میرا سلام ہو آپ پر. حسین ابن علی نے ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات دہرائے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور محمد آگے بڑھے, جناب ابو الفضل العباس آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد کہا آقا, آقا آپ نے انا للہ کیوں پڑھے ہوئے؟ کہا کہ آؤ میرے مصعب بن قیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب جو تمام بنی ہاشم کے شعروں کو امام نے اپنی انگلیوں کے درمیان دکھایا تو کیا دیکھا؟ ارے مصعب کہہ رہے ہیں سلام علیکم یا ابا عبداللہ, جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا. ارے مصعب بن قیس پہ حملہ کر رہا تھا, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, اور کوئی جناب مصعب بن قیس کو اس قدر مارا گیا. ایک مرتبہ جامع شہادت نوش کیا اور آپ کو دارالعمارہ کے کوٹے سے نیچے پھینکا گیا.